الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محترم بزرگوں دوستو عزیزوں اور بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان یہاں تفصیل کے ساتھ ہوا ان اجتماعات میں اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت متعارف کروائی گئی اس پر ایک جمعہ خطاب کیا میں نے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی شانیں بہت سی حیثیتیں بہت سی صفات بہت سے ناموں سے وہ پہچانا جاتا ہے لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو حیثیت متعارف کروائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم سب کا رب ہے مالک ہے اس کے سلسلے میں موازنہ کیا گیا آپ کے سامنے خالق اور رب کا الہ اور رب کا اسی طرح امپلائر اور مالک کا اور آخر میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے تقاضے زیر بحث آئے ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا توکل تھا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اسی پر ڈیپینڈ کرنا اس پر گزشتہ جمعہ تفصیل سے گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے معنی کیا ہیں اور یہ کتنا وسیع موضوع ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے آگے پھر تقاضے کیا ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جس کی اجازت کے بغیر اس کائنات کا پتہ بھی جنبش نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو خود پلان کرتا ہے اور خود اپنی پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے حادثہ نام کی کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے ایک ایک پتے کا گرنا اور ایک ایک تنکے کا حرکت کرنا اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا بھی حصہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کو نوازنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے اور اس کو جو وہ دینا چاہتا ہے وہ دے کر رہتا ہے اور اسی کا دوسرا رخ جو چیز انسان کو نہ ملنی ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی نہ ہو انسان کتنے ہی وسائل بروئے کار لے آئے کتنی ہی کوشش کر لے وہ چیز اسے نہیں مل سکتی آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی حیثیتوں میں سے ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ کی اصل حیثیت جو قرآن مجید نے متعارف کروائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا ہے آج ہم جائزہ لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حیثیت ہے جو اہم ترین ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کس حیثیت کو سب سے زیادہ فور فرنٹ پر لا کر نمایاں کیا ہے آپ نے کس حیثیت کو ماننے کا تقاضا لوگوں سے کیا ہے آج ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے میں نے سورہ فتح کی آخری دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 28 اور 29۔ آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدی، کامل ہدایت یعنی قرآن مجید دے کر، ودین الحق اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر غالب فرما دے۔ وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ نما عرب میں غلبہ دلانے کے لیے ایک پلاننگ کی، اور اس پلاننگ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم بہ قدم چلا کر آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی حیثیتیں ہیں، ان میں سے نمایاں ترین کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ وحی کے آغاز سے پہلے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصادق اور الامین کے القاب سے پہچانے جاتے تھے، یعنی مکے کے لوگ یہ ریکگنائز کرتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنا سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا، اور بالکل انوکھی بات یہ تھی کہ اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے۔ لہذا انہوں نے آپ کو الصادق اور الامین کے لقب سے پہچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حیثیت کہ جو ہمارے ایمان کا جز ہے، وہ حیثیت کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سیکولر جو ٹرینڈز ہیں اور سیکولرزم کا جو سیلاب آ رہا ہے، اس کی جو مختلف مینیفیسٹیشنز ہیں جہاں جہاں سے اس کا ظہور ہوتا ہے، ان میں سے ایک حیثیت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا اور الہ ہونا جو ہے یہ پروموٹ کیا جاتا ہے سیکولرزم کے زیر اثر۔ اس لیے کہ جیسے اس مسجد کا کوئی معمار تھا جس نے یہ دیواریں چنی تھیں، یہ بیمز اور پلرز کھڑے کیے تھے، وہ خالق ہے اس کا، لیکن جب پیدا کرنے کے بعد، اس کو بنانے کے بعد وہ اپنی مزدوری لے کر فارغ ہو گیا، اب اس کا اس بلڈنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ حقیقت ہے کہ وہ اس کا خالق ہے، چلتی کس کی ہے اس بلڈنگ پر؟ وہ جو بھی اس کا مالک ہے، انجمن خدام القرآن کے نام یہ پراپرٹی ہے، تو انجمن خدام القرآن کی مجلس شورا یا مجلس عاملہ جو فیصلہ کرے گی اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال ہم نے اس گیلری کا اضافہ کیا، تو اس گیلری کا اضافہ اس بلڈنگ کے معمار سے پوچھ کے نہیں کیا گیا، مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا اور پھر آرکیٹیکٹ سے مشورے سے یہ ڈیزائن بنا، اور پھر سٹرکچر انجینئر کے مشورے کے ساتھ یہ ڈیزائن فائنل ہوا، اور پھر جو بھی متعلقہ لوگ تھے انہوں نے آ کر اس سٹرکچر کو فکس کیا۔ تو جو بھی خالق ہوتا ہے وہ کتنی بڑی حقیقت کیوں نہ ہو، لیکن اس کا اختیار جو ہے اپنی بنائی ہوئی چیز پر ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اصل حیثیت جس کی بنیاد پر وہ خالق تھا، وہ کیا تھی؟ کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، میرا، آپ کا، ہم سب کا رب ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی حیثیتیں ہیں، آپ سچے بھی ہیں، آپ دیانتدار بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ پھر ہمارے مذہبی حلقوں میں ایک جھگڑا چلتا رہتا ہے، کچھ حلقے جو ہیں وہ اس پر بزد ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور کچھ حلقے اس پر بزد ہوتے ہیں کہ آپ نور ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت جسے ماننا انتہائی ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ میں کر رہا تھا نا سیکولرزم کے اثرات، کہ سیکولرزم نے اللہ تعالیٰ کو بھی خالق اور الہ پر لا کے ریسٹرکٹ کر دیا، اور اگر آپ اس سے زیادہ مانیں گے تو پھر دین یو آر گوئنگ ٹو دا ایکسٹریم، آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے نا کہ انتہا پسندی کس بلا کا نام ہے؟ تو یہی انتہا پسندی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور الہ ماننے پر اکتفا نہ کرے بلکہ ضد کرے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانوں گا. اب جب وہ رب مانے گا تو پھر ظاہر ہے وہ اسی کے لیے جیے گا, اسی کے لیے مرے گا, اسی کا ہر معاملے میں کہنا مانے گا, اسی کا وفادار ہوگا اور ان بدماشوں کا وفادار نہیں ہوگا. یہ چیز انہیں قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مختلف جو ہمارے گروہ ہیں ان کو الجھایا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت کو پس پوش ڈالنے کے لیے. یعنی مذہبی حلقوں میں تو اس بات کا چرچا کیا کہ تم یہی بحث کرتے رہو, کوئی کہتا رہے کہ وہ بشر ہیں, کوئی کہتا رہے کہ وہ نور ہیں, لیکن وہ حیثیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کو نہ وہ زیر بحث لائے نہ وہ زیر بحث لائے, تو یہ کیا ہے, یہ سیکولر ورلڈ کا مقصد پورا ہو گیا. اسی طرح جو ہمارے ہاں ذرا جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں, کالج اور سکول کے پڑھے ہوئے, ان کی اپروچ کہاں تک ہے اس کا جائزہ آپ اس سے لے سکتے ہیں کہ ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں ہمارا میڈیا, پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا رہا ہے. اخبارات میں بڑے بڑے نمبر شائع ہوتے ہیں, بڑے بڑے مضامین لکھے جاتے ہیں, اور جب ایک ہی ٹی وی ہوا کرتا تھا پی ٹی وی, تو 12 دنوں میں مختلف مقررین کو اور اہل علم کو بلا کر موقع دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے اپنے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کریں. لیکن جب بہت زیادہ غلبہ ہو گیا سیکولرزم کا, اور یہ میں یاد دلاتا جاؤں کہ سیکولرزم کی اصل یلغار جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہے, سیاست میں نہیں ہے. سیاست تو صرف اس کی ونڈو ڈریسنگ ہے. یعنی عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی اور معاشرتی اور معاشی معاملات ہیں ان میں مذہب کا عمل دخل نہ ہو, سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ سیکولرزم ہے. لیکن سیکولرزم کا زیادہ گہرا وار جو ہے وہ ایجوکیشن پر ہے, اور سیکولرزم کی تعریف ہی آکسفورڈ ڈکشنری کی 95 کے ایڈیشن میں کچھ اس طرح ہے, بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا رادر دین ریلیجن. اب جب فیکٹس اینڈ سائنس پر بات ہوگی کہ وہ چیز کہ جو سائنٹیفکلی پروو ہو سکے وہ تو ریئل ہے, فیکچوئل ہے, اور جو چیز سائنٹیفکلی پروو نہ ہو سکے وہ فیکچوئل نہیں ہے. اب طالب علم جو ہے وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جو صرف امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھتا ہے وہ پھر بھی بچ جاتا ہے, لیکن اصل طالب علم کون سا ہوتا ہے, ذہین طالب علم جو بات کو سمجھ کر پڑھتا ہے. اور اگر واقعی یہ بات کسی کے ذہن میں جا کر کھب گئی کہ حقیقی وہی ہے جو سائنٹیفکلی پروو ہو سکے, اور سائنٹیفکلی ریالٹی کون سی ہے جو آنکھوں سے نظر آئے, کانوں سے سنائی دے, ہاتھ سے چھوئی جا سکے, زبان سے چکھی جا سکے اور ناک سے سونگھی جا سکے, یا کم سے کم ان ذرائع سے ویریفائی ہو سکے. مثال کے طور پر سائنس دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ہر طرف پوری کائنات میں الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں, لیکن نہ ہمیں سنائی دیتی ہیں, نہ دکھائی دیتی ہیں, نہ پکڑائی دیتی ہیں, نہ ان کی کوئی خوشبو ہے, اور نہ ہی کوئی ذائقہ ہم ان کا محسوس کر سکتے ہیں. لیکن ابھی میرے فون کی گھنٹی بجے گی تو ویریفائی ہو جائے گا کہ ہاں ہاں کچھ تو ہے نا, کہ جس کے ذریعے سے میرا فون آپ کے فون کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اب جس کا ذہین طالب علم, جس کا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا, جس نے صرف پڑھنے کے لیے امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں پڑھا تھا بلکہ سمجھنے کے لیے پڑھا تھا اور واقعی اس کی سمجھ میں آ گیا, تو آپ مجھے بتائیے کبھی وہ اللہ کو مان سکتا ہے, کبھی وہ فرشتے کو مان سکتا ہے, کبھی وہ وحی کو تسلیم کر سکتا ہے؟ لہذا نہ وہ اللہ کو مانے گا, نہ وہ رسول کو مانے گا, اور نہ ہی وہ وحی کو مانے گا, اور دیر بائی پورے مذہب کا انکار کر دے گا. اب ان میں سے بھی جو کچھ دلیر ہوتے ہیں وہ تو کھل کر کہتے ہیں کہ I was born with no religion, یا مذاق اڑاتے ہیں اہل مذہب کا کہ ریلیجن از دا اوپیم آف دا ماسز, یہ تو ذرا عام لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, ان کو ٹرینکولائز کرنے کے لیے, ان کو سلانے کے لیے ان کا نشہ ہے. یعنی جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے مذہب نہیں ہے. اچھا اب وہ لوگ جنہوں نے تعلیم حاصل کی زیادہ ذہین تو نہیں تھے, وہ بالکل منکر ہونے سے بچ جانتے ہیں, لیکن وہ جو جراثیم چھوڑ جاتا ہے یہ علم, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے اثرات جو دینی مذہبی نظریات ہیں ان پر ہوتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں فرسٹ کاز نظر آتا ہے. یعنی ریلیجن کی تعریف سن 60 کے ایڈیشن میں آکسفورڈ کے اندر تعریف ہے کہ بلیف ان دی ایگزٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پارٹ کوما کریٹر اینڈ کنٹرولر آف دا یونیورس کوما ہو ہیز گیون مین اے اسپرچل نیچر ہو ہیز گیون مین اے اسپرچل نیچر وچ کنٹینیوز ٹو ایگزٹ آفٹر ڈیتھ آف دا باڈی. دیکھیے پہلے بظاہر آپ اس تعریف کو سنیں آپ کو معلوم آپ سمجھیں گے شاید یہ اسلامی کی تعریف ہے, لیکن ذرا غور سے دیکھیں گے تو وہ اسلام کی تعریف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی پاور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کوئی طاقت نہیں ہے, وہ ایک طاقتور ہستی ہے. یعنی کیسے صفائی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار جو ہے وہ اس کے اندر پنہا ہے پوشیدہ ہے, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب جو جدید مذاکرے, اب تو ربیع الاول گزر گیا لیکن اگلے سال ذرا تیار ہو کے غور سے سنیے گا ان مذاکروں کو جو ٹی وی پر ہوں گے. ایک ٹرینڈ اینکر ہے, میں زور دے کر کہہ رہا ہوں ٹرینڈ, اس کی ٹریننگ کیا ہے کہ کسی مہمان کو کسی آنے والے کو مرضی کی بات نہیں کہنے دینی, بلکہ اس سے تم نے اپنی مرضی کی بات نکلوانی ہے کہلوانی ہے. لہذا پہلے وہ تعارف کرواتا ہے مہمانوں کا, اور پھر پہلے مہمان سے تقاضا کرتا ہے کہ جی آپ ذرا ہمارے ناظرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں کچھ بتائیں. اب وہ حضور کی سچائی کا تذکرہ کرتا ہے, اس کی بات بیچ میں کاٹ کر تو پھر دوبارہ دوسرے مقرر کی طرف رخ کر کے کہتا ہے کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کے بارے میں بتائیں کہ کیا کہنے آپ کے, وہ کہ آپ کے دشمن بھی مانتے آپ کے پاس رکھواتے تھے. اور پھر اس کی بات بیچ میں کاٹ کے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. تیسرے مہمان سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں بتائیں, خاص طور پر وہ واقعہ کہ وہ بڑھیا جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی آپ اس کی تیمارداری کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے. آدھے گھنٹے کا پروگرام ہو جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے انسان, ایک دیانتدار شخص اور ایک انتہائی خوش اخلاق شخص کی حیثیت سے, بندے کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آتے ہیں, لیکن پورے آدھے گھنٹے کے پروگرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا باقاعدہ تذکرہ ہی نہیں ہوتا. جب کیا نتیجہ کیا نکلے گا, آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل. یعنی ابھی اس میں انکار ابھی نہیں کیا گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو بڑی صفائی سے سائیڈ لائن کر دیا گیا, پسے پش ڈال دیا گیا ہے. تو جتنا مرضی سچا آپ ثابت کر لیں, جتنا مرضی خوش اخلاق آپ ثابت کر لیں, جتنا مرضی دیانتدار آپ ثابت کر لیں, جتنا مرضی کائنڈ آپ ثابت کر لیں, جتنا مرضی معاملہ فہم آپ ثابت کر لیں, لیکن یہ تو ہم سب ہو سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس حیثیت کا تذکرہ نہیں ہوا تو سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی تذکرہ, دینی تذکرہ, قرآنی تذکرہ نہیں ہوا. پھر ایک اور اینگل سے دیکھیے, اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں کہ جی دین اسلام کو ایک لفظ میں بیان کریں, تو مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے 99% حضرات جو ہیں وہ فوراً کہیں گے بغیر تامل کے اسلام دین توحید ہے, ایسے ہی کہیں گے نا. حالانکہ یہ بات غلط ہے. یعنی اگر آپ نے ایک لفظ میں بیان کرنا ہے تو پھر اسلام دین توحید نہیں ہے. ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں, ایک حصہ توحید ہے لا الہ الا اللہ, اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ایسی کوئی قیامت آئی گئی ہے کہ آپ نے اس کو کنڈنس کرنا ہے, مختصر کرنا ہے, تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اختصار, اس کی سمری محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ نہیں ہے. آپ کو تشویش ہوگی شاید کہ یہ میں کیا کہہ دیا میں نے. دیکھیے آپ ویب سائٹ پہ جائیے اور یہودیت یعنی جوش ویب سائٹ کھولیے, اور اس میں ان کے عقائد پڑھیے، نظریات، آپ کو ایسا معلوم ہوگا جیسے آپ ایمان میں فصل پڑھ رہے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، باسے بعد الموت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں، تو پھر کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں. مسلمان کوئی شخص کیسے ہوتا ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان نام ہے ہر اس بات کو سچا مان لینے کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بہت کچھ لے کے آئے، آپ نے ہمیں بہت کچھ بتایا، نو انسانی کو انلائٹن کیا، جدید لفظ بول لیتا ہوں، انلائٹن کیا، لیکن سب سے اہم بات جو آپ نے بتائی وہ کیا تھی؟ وہ لا الہ الا اللہ تھی. تو اگر کوئی صرف مختصراً یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ، صرف یہ کہہ دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں، تو وہ سب کچھ ہو گیا، مسلمان ہو گیا. کیوں؟ توحید تو اس میں آ گئی آٹومیٹیکلی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جب ہر بات کو مان لیا تو اس میں توحید تو سر فہرست آئے گی، باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی. لیکن اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا. اسی طرح جب ہمارے آبا و اجداد، یعنی ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ کون ہے؟ بقول اقبال، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم ہندوؤں کی، سکھوں کی اولاد ہیں. تو جب ہمارے بڑے جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے صوفیاء کرام کی محنت سے، ہمارے محسن ہیں بہت بڑے صوفیاء کرام، تو ان کی محنت سے ہمارے بڑے جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اب ہندو بڑے جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کہیں ہمارا مذہب ختم ہی نہ ہو جائے، سارے کے سارے مسلمان نہ ہو جائیں. تو انہوں نے پھر وہاں غور و فکر کیا کہ وجہ کیا ہے، کیوں لوگ اس ہندو مت کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو ان کو سمجھ ہی آیا کہ اصل میں ہم جو بت پرستی کرتے ہیں یہ لاجیکل سی بات ہے، اپنے جیسے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں، غالباً یہ ہمارے مذہب کے اندر ہی اس کے لیے نفرت کا باعث بن رہا ہے. تو انہوں نے ہندو مت کا ایک توحیدی ورژن نکالا. جانتے ہیں وہ کون سا توحیدی ورژن ہے؟ سکھ مذہب. اور جیسے اللہ تعالیٰ کی اصل حیثیت ہم نے دو ہفتے پہلے معلوم کی تھی کہ اصل حیثیت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. آپ حیران ہوں گے، بلکہ شاید آپ نے نوٹ بھی کیا ہو، وہ فلمیں اور ڈرامے تو دیکھنے کو ملتے ہی رہتے ہیں، آپ نہ بھی اپنے گھر میں رکھے تو سفر کرتے ہوئے آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. تو سکھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو رب ہی کہتے ہیں، رب دی ہے گل، رب ساڈا. تو یہ کیا تھا؟ یہ ہندوؤں نے اپنا توحیدی ورژن نکالا تھا کہ اللہ کو ایک مانو. مقصد کیا تھا؟ اسلام سے لوگوں کو دور رکھنا. یعنی جو بھی ہندوؤں میں سے وہ توحید کو انڈرسٹینڈ کرے تو فوراً قریب ہی اس کو ایک توحیدی ورژن مل جائے ہندو مت کا، کہنے کے وہ علیحدہ مذہب ہے لیکن اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ ہندو مت کا توحیدی ورژن ہے. تو وہ ہندو ہو جائے، مسلمان نہ ہونے پائے. تو کیا کیونکہ مبائے سکھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں تو کیا وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں. مسلمان ہونے کی شرط یاد رکھیے گا وہ ایک ہی ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کرے اپنی زبان سے اور دل سے مانے اس بات کو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر کوئی اتنا بھی کہہ دے تو وہ دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں جو پہلا حصہ یعنی دین کی تعلیمات میں سر فہرست ہے توحید، کوئی صرف اس کو مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے تو پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. اور اسی طرح اسلام سے نکلنا، وہ بھی کوئی شخص اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کر بیٹھے تو وہ فوراً سے پہلے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار عام حالات میں کوئی مسلمان جو ہے وہ یہ حرکت نہیں کرے گا، لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان سمجھنے لگے گا تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کا حق بھی اپنے دل میں محسوس کرے گا کہ ہمارے جیسے ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنے سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے کہ رسول ماننے کے معنی کیا ہیں؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا، سچا قرار دینا ہر اس چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نظریات لے کے آئے، عقائد لے کے آئے، پھر اعمال لے کے آئے، عبادات لے کے آئے، اور آپ کی پوری زندگی، آپ کا عمل، وہ بھی کیا ہے؟ وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، رسول ہونے کے اعتبار سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل وہ رسالت سے باہر نہیں ہے. آپ کا دن، آپ کی رات، آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کی سیاسی زندگی، آپ کا معاش، آپ کی گھریلو زندگی، وہ سب کیا ہے؟ وہ ایک رسول کی زندگی ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی. لہذا اس پورے کو تسلیم کرنا، یعنی یہ ماننا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے رسول تھے، لہذا آپ کی ازواجی زندگی بھی کیا ہے؟ نور ہدایت ہے. آپ کی معاشی زندگی نور ہدایت ہے، اور آپ کی سیاسی زندگی نور ہدایت ہے. اچھا، اب آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس وقت سیکولر ورلڈ جو ہے اس نے مسلم ورلڈ پر یلغار کی ہوئی ہے، اس سے بڑا لفظ مجھے کوئی نہیں مل رہا. یعنی جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سمجھ دی ہو، وہ اخبارات میں سے گزر کر اور ٹی وی پروگرامز، خبریں اور مذاکرے سن کر بغیر کسی تامل کے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، خواہ الفاظ میں وہ بات نہ کہی جا رہی ہو، کہ مغرب اب تلا ہوا ہے اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے. یہ سب جو ہیں وہ، یعنی پہلے جو تین صدور رہے ہیں امریکہ کے، دو تین چار جو ہیں، وہ ذرا ہپوکریسی کے ساتھ، منافقت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یلغار کیے ہوئے تھے، اور مسٹر ٹرمپ جو ہیں وہ اب ذرا ایک ننگی تلوار بن کر آ گئے ہیں سامنے. لیکن بہرحال پہلے بھی ہر سمجھدار آدمی یہ بات جو ہے وہ جان سکتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور بش کے منہ سے تو یہ بات نکل بھی گئی تھی کہ یہ کروسیڈ ہے، یہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگ ہے. پھر بعد میں اس نے اپنے الفاظ واپس لیے، یہ کیا وہ کیا، لیکن بہرحال سچی بات نکل گئی منہ میں سے. تو یلغار ہے. اچھا، اب کوشش کیا ہے ان کی، یہ بات سمجھ لیجئے. کئی اینگل سے ہمارے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں. مغرب میں جو لوگ رہتے ہیں مسلمان، آپ حیران ہوں گے کہ وہ ایک نیا شوشہ جو ہے ان کے دلوں میں ڈالا گیا ہے، ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے، کہ عیسائی اور یہودی یہ کافر نہیں ہیں. یہ تو قرآن مجید ان کو اہل کتاب کہتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ کافروں کے خلاف غم و غصہ، ہر قرآن مجید پڑھنے والا وہ کافروں کے خلاف اپنے دل میں غصہ محسوس کرتا ہے، اس غصے کو کم کرنے کے لیے. لندن میں ایک جگہ ایک گھر میں میرا درس ہو رہا تھا، تو وہاں ایک بڑے اچھے مسلمان، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے لیکن ایکٹیو مسلم، ایک مسجد کے صدر بھی رہے ہوئے تھے، وہ بھی آ کے میرے درس میں بیٹھ گئے. اور درس ختم ہوتے ہی ایک دم انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، مولوی لوگ عیسائیاں یہودیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ قرآن شریف تو انہوں نے اہل کتاب کہتا ہے. بہر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ایسی انہوں نے کی کہ اگر اللہ تعالیٰ میری رہنمائی نہ فرماتا تو شاید میں بھی اس کو تسلیم کر لیتا، اور کوئی کلمہ خیر میری زبان سے نکل جاتا ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً میری رہنمائی کی سورہ بینہ کی طرف. تو میں نے کہا کہ نہیں، مولوی نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. پہلے اہل کتاب کو کافر کہا ہے اور پھر مشرکوں کو کافر کہا ہے، کہ اہل کافر اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے ہوں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے رہنے کے لیے، اولئک ہم شر البریہ، اور یہ بدترین مخلوق ہیں. اتنی اس سے زیادہ واضح بات کوئی ہو سکتی؟ یعنی عام جو مغرب میں ہمارے کام کرنے والے نوجوان بھی اور بڑی عمر کے بھی, آپ ان کی نیٹ پر خاص طور پر ہمارے نوجوان جو ہیں بہت ان کی تقریریں سنتے ہیں, ان میں آپ کو اس کی بو آئے گی. واضح الفاظ میں نہ بھی کہیں لیکن آپ کو اس نظریے کی بو ان میں آئے گی کہ وہ ذرا تھوڑا سا ان کو ہلکا کر رہے ہیں, جبکہ قرآن مجید نے کھل کر دونوں کو کافر کہا ہے. اسی طرح یعنی یہ جو سارے سلسلہ ہے, یہاں پر آج سے 50 سال پہلے کبھی کسی مسلمانوں کی محفل میں جرت نہیں ہوتی تھی کسی کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بری بات جو ہے وہ زبان سے پر لا سکے, لیکن ایک محفل کے اندر سلمان تاثیر اور یہ جو تھے اس وقت وزیر اطلاعات قاہرہ, وہ بات کر رہے تھے جس پر سلمان تاثیر نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کالا قانون ہے. یعنی گفتگو تو ہو رہی تھی نا, جس میں اس نے ایک زیادہ سخت بات کہہ دی جس پر ممتاز قادری نے بہرحال اس سے بدلہ لیا اور اپنا ایمان کو اس نے ثابت کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتا ہوں. اچھا اب ہم سب جائزہ لیں کہ ہم سب لوگ جو دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے اسکول اور کالج کی, ہم سب کا وہ معاملہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہا کہ ایبسلیوٹ سینس میں ہم سمجھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے خلاف کوئی بات سننا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہ ہو, ایسا نہیں رہا. وہ جو کہا تھا اقبال نے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اس مدرسہ سے مراد بھی ہے اسکول کا, یہ اردو ترجمہ ہے مدرسہ, دارالعلوم مراد نہیں ہے اس سے, کہ جو بھی اسکول کالج میں گیا تو وہاں اس نے گلا گھونٹ دیا اس کا مذہب کا. تو اب لا الہ الا اللہ سے مراد بھی یہاں پر کیا ہے, پورا کلمہ, یعنی مسلمان ہونا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا اختصار جو ہے کلمے کا یہی ہے لا الہ الا اللہ. پھر یہ کہ باقاعدہ شامل کر دیا گیا اس کو نصاب کے اندر بھی, اب جو کنڈر گارڈن کا یا پریپ کا جو ٹیکسٹ بک بورڈ میں اسلامیات کی دینیات کی کتاب ہے اس میں دیکھیے ہمارا عقیدہ کیا ہے, جواب ہے اللہ کو ایک ماننا. حالانکہ اگر پورا کہنا ہے تو پھر پورا کہیے, اللہ کو ایک ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا. اب کتنی صفائی سے اللہ کو ایک ماننا, جیسے میں نے کہا نا کہ میں آپ سے پوچھوں تو 99% جو ہے جواب کیا ملے گا کہ اسلام دین توحید ہے, اور یہ بالکل عام بات ہے. اور اس سے بڑے غیر محسوس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام میں سے نکالنے کی کوشش کیا, اور یہ آج کی کوشش نہیں ہے. یعنی آپ 1400 سالہ تاریخ دیکھیں گے وقتاً فوقتاً اس کے ایسے اٹیمپٹس ہوتے رہے ہیں. جب اکبر یہاں پر حکمران تھا ہندوستان پر تو وہ خود مسلمان تھا, اگرچہ نامی کا تھا لیکن بہرحال مسلمان تھا, کلمہ گو کو ہم مسلمان ہی سمجھتے ہیں. اس کی رعایا کی اکثریت ہندو تھی اور اس کے مشیر بھی بہت سارے ہندو تھے. تو اس کو یہ دیا گیا کہ اصل میں جو سارا جھگڑا ہے نا یہاں پر, مذہب تو سارے ایک ہی ہوتے ہیں, سارے اللہ کو مانتے ہیں اور ساروں میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہوتا ہے, تو اصل میں یہ جو آپ کا زیادہ ہے نا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ تفریق پیدا کرتا ہے. علماء سے مشورہ کیا, درباری علماء ہر دور میں ہوتے ہیں, آج بھی ہیں, کل بھی تھے, کل بھی ہوں گے, تو نے کہا ہاں ہاں اصل مسئلہ تو اللہ کو ماننا ہی ہے. لہذا ایک مذہب تیار کیا گیا جس کا نام تھا دین الہی, دین اللہ نہیں. دین الہی کا مطلب کیا ہے, میرے خدا کا دین. مسلمان سمجھے میرا دین ہے, ہندو سمجھے میرا دین ہے, سکھ سمجھے میرا دین ہے, عیسائی سمجھے میرا دین ہے, پارسی سمجھے میرا دین ہے, میرے خدا کا دین. اور اگر آپ مکتوبات پڑھیں گے شیخ امن سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے, تو اس میں اصل زور جو تھا وہ ایمان برسالت پر تھا, کیونکہ انہوں نے بجا طور پر یہ سمجھا کہ یہ سازش جو ہے اسلام کے خلاف ہو رہی ہے. اور بہت خوب علامہ اقبال نے انہیں خراج تحصیل پیش کیا ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی ہے آرار. اور اصل شعر یہ ہے جو سنانا چاہتا ہوں, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. یعنی اکبر نے دین الہی بنا کر دین اسلام کو وہاں سے ہندوستان سے نکالنے کی کوشش کی تھی, تو وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان. اور سرمایہ ملت کیا ہے؟ ایمان بالرسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے پر ایمان. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تو یہ ہے. اور اب کیا ہے؟ یہ جو واقعات وقتاً فوقتاً سیریز آف واقعات ہوتی ہے، مثلاً یعنی اس صدی کے شروع میں سن 2002 2003 2004 میں گلے کاٹے جانے لگے سوات کے اندر کثرت کے ساتھ. آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی گروپ آ گیا تھا اور وہ دہشت گردی کر رہا تھا، یہ سب شرارتیں ہیں. اور اس کا بھی انکام موجود ہے کہ بالفعل ایسا ہوا ہی نہ ہو. جیسے وہ ایک عورت کو کوڑے مارنے کا ایک ویڈیو جو تھی وہ سوشل میڈیا پر چلائی تھی، اور اس پر این جی اوز نے جو طوفان کھڑا کیا تھا، اور بعد میں عدالت میں ثابت ہوا کہ اس کو واقعہ تھا ہی نہیں، وہ سب فرضی تھا. تو یہ بھی ہو. مقصد کیا ہے؟ جو ہمارے بھائی امریکہ میں رہتے ہیں، ملنے والے آپ کے عزیز دوست رشتہ دار ہوں، ان سے پوچھئے کہ آپ یہاں کبھی FBI تو نہیں آئی؟ وہ کہیں گے ہاں دو دفعہ آئی ہے، تین دفعہ آئی ہے، ایک دفعہ آئی ہے. باقاعدہ اپائنٹمنٹ لے کر ٹیلی فون سے آتے ہیں اور گھنٹہ ڈیڑھ دو بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، چائے وائے پیتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کی بات، اچھا کہاں کہاں سے تعلق ہے آپ کا، سب پتہ سب ہوتا ہے ان کو. اور پھر پوچھیں گے کہ جی مولانا مودودی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اب ہمارے مسلمان بھائی بیچارے مکر جائیں وہاں پر، اچھا مودودی آئی ڈونٹ نو ہوم یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، خواب نیچے بیسمنٹ میں ان کی 6 کے 6 جلدیں پڑی ہوئی ہیں تفسیر کی. ڈر خوف. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پوچھا، ڈاکٹر سارا صاحب کے بارے میں تو مکر گئے، تو خواب پورا کمرہ بھرا پڑا ہو ان کے ویڈیو کیسٹ سے. لیکن بہرحال غیر اخلاقی بات ضرور ہے، لیکن ایمان نہیں جاتا. کوئی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سارا صاحب کا انکار کر دے، کوئی مودودی صاحب کا انکار کر دے، کوئی شاہ ولی اللہ کا انکار کر دے، ایمان نہیں جاتا. اسی طرح اسامہ، تو کوئی کہہ دے کہ اسامہ کو میں تو نہیں جانتا، ہاں دل میں بڑی عقیدت ہو اس کے لیے، ایمان نہیں جاتا. لیکن جب وہ مناسب سمجھیں گے کہ ہوم ورک پورا کر کے، پھر وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کریں گے، ایسا ہی چپتا ہوا سوال. مثلا یہ گلے کاٹے جا رہے ہیں اور تمام میڈیا جو ہے وہ اس کی کنڈمنیشن کر رہا ہے، اور علماء کو بھی بلا کر جو ہے ان کی زبان سے کہلوا رہا ہوتا ہے کہ یہ صفاقی ہے، یہ درندگی ہے، یہ غیر انسانی حرکت ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب یہی سن رہے ہیں اگر آپ، تو آپ کا مائنڈ سیٹ بھی یہی بن جائے گا کہ نہیں نہیں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ درندگی ہے، صفاقی ہے. اب جب وہ مناسب سمجھیں گے تو پہلے آپ کی زبان سے یہ نکلوائیں گے کہ گلا کاٹنا کسی کا یہ کیا ہے، درندگی ہے، صفاقی ہے. اور اگلا سوال آپ سے کریں گے، وہ جو 1400 سال پہلے محمد نے مساکر کروایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، اس کے بارے میں کیا رائے؟ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، پھر دوہرا رہا ہوں اپنی بات، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر امتحان سے بچائے، لیکن ہم میں سے کوئی اگر اس امتحان میں آ جائے تو اس کے لیے سوائے حضرت ابوبکر کی سنت پر عمل کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں. معلوم ہوگا نا آپ کو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور اگلی صبح آ کر آپ نے اعلان کیا کہ میں راتوں رات فلسطین بھی گیا ہوں اور ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا ہوں، تو لوگ بڑے ہنسے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ معاذ اللہ اس کی مت ماری گئی ہے، دیکھو کیسی الٹی باتیں کر رہا ہے. تو ابو جہل بھاگا بھاگا گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگا، بھیا یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین بھی گیا ہوں اور ساتوں آسمانوں سے بھی ہو کر آیا ہوں تو مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے سمجھا کہ شاید تیر نشانے پہ لگ گیا، تو اس نے کہا تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا انہوں نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں. انہوں نے کہا پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں. تو یعنی آپ نے ابھی کہا کہ درندگی ہے، صفاقی ہے، لیکن جو ہی اس نے رخ پھیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ فوراً یو ٹرن لے لیں اور آپ کہیں کہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے، اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں. تم نے مجھے سولی چڑھانا ہے چڑھا دو، میری گردن کاٹنی ہے کاٹ دو، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے کسی کام کو غلط نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں. تو ہمارا کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور ہم صرف رسول ہی نہیں آخری رسول بھی مانتے ہیں, تو اس پر ہمارا بڑا پکا یقین ہونا بھی چاہیے. یعنی جدید تعلیم کی وجہ سے اگر ہمارے ذہنوں میں کوئی شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے ہوں, اور سر نو ان کو دور کر کے اپنے اس کلمے کو شعور کی سطح پر اور تحت شعور کے اندر بھی اتاری ہے اس بات کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور اس پر ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بے ادبی کے ساتھ بولنے سے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کیوں ضائع ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ بڑے کا ادب ہوتا ہے. کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو بڑا نہیں سمجھ رہا. کچھ رشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. باپ بیٹے کا رشتہ اللہ نے بنایا, بھائی بھائی کا رشتہ اللہ نے بنایا. کوئی بیٹا باپ سے بدتمیزی کرے گا تو بیٹا رہے گا وہ, لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدتمیزی کرے گا تو وہ امتی نہیں رہے گا. کیوں؟ کہ باپ بیٹا اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے, اور کسی کی مجال نہیں ہے. بے شک باپ اخبار میں اشتہار بھی دے دے, اسٹام بھی لکھ دے کہ میں نے اس کو آگ کر دیا, آج سے یہ میرا بیٹا نہیں ہے, پھر بھی وہ بیٹا رہے گا, اس لیے کہ اس کو بیٹا اللہ نے بنایا تھا. اس کے مقابلے میں ایک اور رشتہ ہے جو زبان سے بنتا ہے. ہم سب شادی شدہ لوگ جو ہیں, ہماری بیویاں کیسے بنی؟ جب ہم نے اس زبان سے کہا کہ میں نے اس کو بیوی کے طور پہ قبول کیا. اگر اسی زبان سے ہم طلاق دے دیں تو رشتہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کیسے بنے. محمد الرسول اللہ کا کلمہ زبان سے کہہ کر ہم ان کی امتی بنے. اور اگر ہم نے اس زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھا تو ساتھ ہی پھر ہمارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا. تو ایمان برسالت کی بڑی اہمیت ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو دو تین مثالیں دی ہیں کہ کوشش ہو رہی ہے اس بات کی. دیکھیے آج مسلمان کے پاس ہے کیا؟ نہ عزت, نہ دولت, نہ سیاسی وقار, محکوم ہے. دولت صرف ہے ہمارے پاس صرف ایک, اور وہ کیا ہے؟ ایمان. اور اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کر ڈالی, یعنی ان کو رسول نہ سمجھا, تو ہم سے یہ دولت بھی چھن جائے گی, دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی.